আহবার দিকে দুরুদ ভেজে গা মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجر محمد وعلى محمد پروردگار عالم نے انسان کی ذات کے اندر کچھ لطیف جذبات ایسے رکھے ہیں جو سوائے اس کی ذات کے کسی اور طرح سے پورے نہیں ہو سکتے. خدا نمتال خالق انسان ہے اور وہ انسان کے خالق ہونے کے ناطے بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اس انسان کو کیسا خلق کیا ہے. اگر اس انسان کے اندر ضرورت صرف مادی جذبات کی ہوتی تو خدا صرف مادی جذبات دیتا ہے انسان کو, یعنی کائنات میں اس کے اہداف بھی پھر ایسے ہی رکھتا, پھر وہ اہداف یہ رکھتا کہ لوگ مادی زندگی کو اپنے کمال پر لے جائیں. لیکن وہ خالق جانتا ہے کہ انسان کے اندر جو اس نے خلق فرمایا ہے وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے اندر لطیف جذبات ہیں, غیر مادی جذبات ہیں, اور جب تک وہ غیر مادی جذبات پورے نہیں ہوں گے انسان اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکے گا. لہذا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. یہ جملہ کسی مشورہ دینے والے کا مشورہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ دو طرح سے ممکن ہے, ایک ہدف یہ ہے ایک ہدف یہ ہے. یہ خالق کی ہدایت ہے ایک ایسی مثلا مشین کے بارے میں جو اس نے خود بنائی ہے. وہ جانتا ہے اس نے خدا نے انسان کو کیسا بنایا. وہ فرماتا ہے کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں اگر اطمینان چاہیے تو وہ سوائے اللہ کی یاد کی کہیں سے میسر نہیں ہو پائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور اس کے بعد پوری دنیا کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پوری دنیا انسان کو اللہ کی یاد دلائے. ویسے ایک جگہ فرماتا ہے کہ آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوگا. دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو ہماری یاد سے گریز کرے گا تو اس کی زندگی کو ہم سخت کر دیں گے, اور جو ہماری یاد سے گریز کرے گا اس کی زندگی سخت ہوگی, اس کے لیے زندگی خود سے سخت ہو جائے گی. پھر وہ کوشش کرتا رہے گا کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ لذتیں لے, اپنی زندگی کے اندر کچھ حاصل کرے, تو بہت ساری مصنوعی چیزوں کو حاصل کرے گا. لیکن وہ جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا, وہ اطمینان جس تک وہ پہنچنا چاہتا تھا, اس اطمینان سے محروم ہو جائے گا. اب عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا ہدف کچھ ایسا بنائے کہ اس کے اندر اسے اطمینان ملے, اور وہ دائمی اطمینان ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے بہت کچھ بنایا ہوا ہے, اور وہ مشغولیت اتنی زیادہ ہے کہ اس مشغولیت کے اندر انسان کو یہ یاد نہ رہے کہ میری اصلی مشکل کیا ہے. وہ شیطان کا نظام ایسا نظام ہے کہ وہ انسانوں کو مشغول کر دے, اور اپنی مشغولیت میں وہ بھول جائیں کہ وہ جو اصلی ہدف ہے جس سے ان کی ذات کو اطمینان ملنا ہے, جس سے ان کی ذات کا کمال وابستہ ہے, وہ اصلی ہدف کیا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے, بھاگتے رہیں گے, جیسے کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سراب ان بقیت یعتب الظمآن ماء, ایک سراب کے پیچھے بھاگنے والے کی طرح جو سراب کو پانی سمجھتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, اور جب ماں اس سراب پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے خدا کے سوا کچھ نہیں ہے, خدا ہی ہے جو کچھ بھی ہے. تو ہم انسانوں کی مثال ایسی ہے, اپنی چند سالہ زندگی کے پیچھے بھاگنے والے, اور بہت زیادہ بھاگنے کے بعد جب موت کے نزدیک پہنچتے ہیں تو احساس کرتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نجات نہیں ہے, ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, اور وہاں صرف خدا ہے, خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی مرنے سے پہلے انسان مومن ہوتا ہے, فاسق ہوتا ہے, فاجر ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. مرنے کے بعد سوائے اعتراف خدا کی کوئی امکان نہیں رہتا. مرنے کے بعد صرف ایک امکان, خدا کا اعتراف کرے گا. ان حقائق کا جن کا وہ اب تک اپنی زندگی کے اندر انکار کرتا آ رہا تھا یا جن حقائق کے اوپر توجہ دینے سے گریز کر رہا تھا, ان تمام حقائق کا اعتراف کرنے کے علاوہ پھر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا. لہذا خدا نے متعال اس موقع کے لیے بہت کچھ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں طنز کرتے ہوئے ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ انکار کر سکتے ہو, تم اب تو تم عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کیا اب بھی انکار ممکن ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ یہ چیز گرم نہیں ہے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس گرم چیز پر لگا دیں اور اس کا ہاتھ جلنے لگے تو کہیں گے کہ اب بھی انکار ممکن ہے کہ یہ گرم ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے, ایک دھوکہ دینے والی زندگی اور اس دھوکہ دینے والی زندگی کے بعد ایک اصل حقیقت کا کشف ہو جانا. الناس نیام اذا ماتن تبہو, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے, سارا کام اس جاگنے کے اندر ہے. دنیا میں کوئی جاگ جائے یا مرنے کے بعد ہی جاگنا ہے, مرنے کے بعد سب نے جاگنا ہے. سارا ریوارڈ اس بات پر ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر جاگ جائے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لے. تو جو مولا کی دعائے کمیل ہے یہ اسی لیے ہے. آپ دعائے کمیل کو دیکھیں, دعائے کمیل نے انسانیت کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, بلند اہداف دینے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا کہ شروع میں دعائے کمیل نے جو انداز رکھا دعا نے, وہ دعا ایسے انداز میں چلے جیسے ایک عام انسان ہے جو چل رہا ہے. مثلاً وہ عام انسان ہے, جہنم سے گھبرا رہا ہے, عذاب سے گھبرا رہا ہے اور خدا نمتال سے دعا کر رہا ہے کہ خدا میری جسم بہت کمزور ہے, میرا جسم جو ہے وہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, تیری آگ کو کہاں برداشت کر پائے گا. جب اس طرح سے تھوڑی دیر چلانے کے بعد گویا مولا نے اب یہاں سے اپنے ساتھ چلنے والے کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے. شروع میں تو اسی طرح چلا ہے کہ ہاں آپ سے ڈر رہا ہے, مصیبت سے گھبرا رہا ہے, اس کے بعد اچانک پھر ایک جگہ پہنچا ہے, خدایا اگر میں آگ پہ صبر کر بھی گیا تو تیرے فراق پہ کیسے صبر کروں گا. یہاں پر پھر وہ اس دعا کا محبت کا ایک کلائمیکس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا نمتا سے عشق کا اظہار کیا جا رہا ہے. خدا نمتا سے کہا جا رہا ہے خدایا میں ہر مصیبت جھیلنے کو تیار ہوں, لیکن میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا. اب یہاں پر اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے ہوشیار ہو جائے اور مولا کہنا کہ اس جملے کے اوپر توجہ فرمائیں گے, خدایا کیا ایسا ہو پائے گا کہ تو میرے اور اپنے اولیاء کے درمیان جدائی ڈال دے؟ وہ کون سے اولیاء ہیں جن کے درمیان جدائی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ مجھے قبول نہیں ہے؟ وہ خود ہیں. اور کون ہیں یہاں پر؟ خود امیر المومنین وہ اولیاء ہیں جن کی جدائی قبول نہیں ہے. مثلاً آپ خود سوچئے, مثلاً ہم لوگ ساری زندگی یا علی مدد کہتے آئے, ساری زندگی مولا امیر المومنین کا نام لیا, ان کے خاندان کا تذکرہ کیا, ان کے خاندان پہ فخر کیا, اس کے بعد قیامت ہو اور پتہ چلے کہ تم کہیں اور علی کہیں اور, تمہارا ٹھکانہ وہ ہے جو دشمنوں کا ٹھکانہ, پھر کتنی حسرت ہے, پھر کیا بچا؟ ساری زندگی ایک آئیڈیل بنایا, ساری زندگی اس آئیڈیل کے پیچھے گئے اور چند اعمال کی وجہ سے اس آئیڈیل کے ساتھ بیٹھنے سے محروم رہ گئے. کبھی آپ نے خواب میں بھی کبھی ایسا سوچا ہو تو آپ کو پریشانی طاری ہو جائے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں امیر المومنین کے سامنے پہنچا اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا, تو مشکل ہو جائے گی. تو انسان اتنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ خدا مجھے اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے. یہ تمام کی تمام اس زندگی کی خاطر ہے جس زندگی میں فنا نہیں ہے, پھر جس زندگی میں بقا ہی بقا ہے. یہ دعا بہت خوبصورت دعا اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسانیت کو اہداف دے رہی ہے. قبل اعلیٰ خدمت کا جوار ہی, میری تمام اعضاء و جوارے کو مضبوط کر دے اپنی خدمت کے لیے. آخر میں جو ایک جملہ ہے کہ میری پوری زندگی کو وردن واحدہ بنا دے, ایک ورد بنا دے, شاید یہ بہت بڑی دعا لگتی ہے. ایک ورد بنا دے کیا مطلب؟ میری ذات تقسیم نہ ہو, کہیں تیرے لیے کہیں کسی اور کے لیے, یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ذات ساری کی ساری تیرے لیے ہی ہو اور پر کسی اور کام کے لیے نہ ہو. جتنا آپ اس جملے کے اوپر غور کریں گے موجودہ زندگی کے کھوکھلے پن آپ کے سامنے کشف ہوتا چلا جائے گا. ہماری زندگی تقسیم ہو گئی ہے, کچھ خدا کے لیے, کچھ اپنے لیے, پھر کچھ کسی اور کے لیے, پھر کچھ کسی اور کے لیے, پھر کچھ خدا کے لیے. یہ ورد واحد نہیں ہے جو امیر المومنین نے طلب کیا تھا. وردن واحدہ ایک ورد, ایک لے. ایک لے کیا ہے؟ صرف خدا کے لیے, صبح سے شام تک صرف خدا کے لیے. ہم یہ نہیں کر پا رہے, بار بار کسی اور کے لیے, بار بار کسی اور کے لیے, کچھ نہیں تو اپنے لیے, دوسروں کے لیے. کاش ایسا ہو جائے ہر عمل صرف خدا کے لیے ہو جائے. اللہ تبارک اس صدی میں آنے والی چند عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے. تفسیر المیزان شاید رابط کبرا کے اندر لکھے جانے والی تمام تفاسیر شیعہ کے اندر شاید اہم ترین تفسیر ہے. علامہ طباطبائی کا ایک عجیب عالم تھا. اپنی وفات سے پہلے ان کے ایک شاگرد نے ہمارے مدرسے میں آئے, جو ان کے نزدیک رہنے والے لوگوں میں سے ایک تھے. وہ کہنے لگے کہ علامہ طباطبائی کی حالت ایک عجیب حالت ہو گئی تھی. مثلا آخری عمر کے اندر ایسا تھا کہ کبھی پانی مانگتے تھے مثلا پینے کے لیے, تو وہ گلاس ہاتھ میں لیتے تھے اور اس گلاس کو دیکھنے میں غرق ہو جایا کرتے تھے, اور بعد وقت آدھا آدھا گھنٹہ اس گلاس کو دیکھتے رہتے تھے. یہاں تک کہ ہم سوچتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں سکتہ تاری ہو گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے مثال کے طور پر کوئی دوہرہ پڑا ہوا ہے. اور پھر کہیں اچانک ان کو یاد دلاتے تھے بہت سکون سے نزدیک آ کر کہ آپ نے پانی پینے کے لیے مانگا تھا شاید, اور پھر ان کو یاد آتا تھا کہ ہاں پینے کے لیے مانگا. تو وہ بار بار غرق ہو جایا کر رہے تھے, بار بار اپنی اس فکر کے اندر غرق ہو جایا کرتے تھے. اللہ تبارک بھائی عجیب مقامات پر فائز تھے. سیما فرزانگاہ نے کتاب ہے, شاید اردو میں درخشاں چہرے کر کے ترجمہ ہوئی ہے. اس کتاب کو کبھی موقع ملے ضرور مطالعہ فرمائیے. اس میں کچھ بزرگوں کے حالات درج ہوئے ہیں. سیما فرزانگان فارسی میں نام تھا. اس کتاب کی بھی عجیب داستان ہے. اس کتاب کی تین جلدیں تھیں, نہیں معلوم پہلی دوسری کہاں گئی, صرف تیسری رہ گئی. صرف تیسری سب کو پتا ہے, فارسی میں بھی تیسری والی ہے. اردو والے نے بھی ظاہر اسی تیسری کا ہی ترجمہ کیا ہے, درخشاں چہرے. شاید تھوڑی سی کم حصے کو ترجمہ کیا ہے, بہت اور زیادہ بہت سارے حصے تھے اس کا ترجمہ نہیں کیا حتی تیسری جلد میں سے بھی. اس میں علامہ طباطبائی کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ طباطبائی اپنے ورد کرتے ہوئے جو چھپے ہوئے عوالم تھے ان کو درک کرنے لگتے تھے. سب ورد کوئی کرتے تھے, ان کے اساتذہ بہت بڑے اساتذہ تھے جو ان کو بہت اچھی طرح گائیڈ کر رہے تھے. ہم لوگوں کے ساتھ محرومیتوں میں سے ایک محرومیت شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھی تیار نہیں کیا کہ کوئی استاد ہمیں رہنمائی کر دے. یہ بھی ہماری محرومیتوں میں سے ایک محرومیت. علامہ طباطبائی کے اساتذہ بہت عجیب تھے, ان کو بار بار ہدایت کرتے تھے, بہت اچھے طریقے سے لے کے چلنے والے تھے. تو ایک دفعہ ان کے استاد نے ہدایت کی کہ تمہیں ورد بتا رہا ہوں, یہ ورد کرنا, اور جو کوئی چیز کشف ہو اس پہ توجہ مت دینا, ورد کو کنٹینیو کرنا. اچھا ان کے اساتذہ جانتے تھے کہ مثلا کتنی دیر تک پڑھیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. کہیں گے نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز پہ توجہ نہیں دینا, بس تم اپنا ورد کرنا. تو علامہ طباطبائی کہنے لگے کہ میں ورد کرنے لگا تو میں دیکھا کہ میرے سیدھے ہاتھ پر ایک گور آئی ہے اور اس نے مجھے کچھ دینے کی کوشش کی. کہنے لگے کہ میں نے استاد کی ہدایت پہ عمل کیا, میں نے اس سے نہیں لیا. پھر کہنے لگے کہ وہ گور پھر دوبارہ الٹے ہاتھ سے آئی اور اسے دینے کی کوشش کی. کہنے لگے میں نے پھر بھی نہیں لیا. پھر وہ سامنے سے آئی اور اس نے ایک اور عظیم شان ہستی کا نام دیا کہ ان کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ آیا. کہنے لگے میں نے استاد کی ہدایت پہ عمل کیا, میں نے پھر بھی نہیں لیا. اس کے بعد لکھا انہوں نے کہ میں اپنی زندگی میں بہت دفعہ اس بات پہ افسوس کرتا ہوں کہ شاید میرے لیے لے لینا بہتر تھا, کیونکہ جس کی طرف سے ہدیہ آیا تھا شاید مجھے نہیں ٹالنا چاہیے تھا. عظیم مقامات پہ فائز تھے. وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے جن کو ہم ذکر کرتے ہیں. ہم فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں, وہ انہیں دیکھتے تھے. ہم جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں, وہ دیکھتے تھے. اس سے غرق تھے اپنے کام کے اندر. ہم لوگ بہت تیر ماریں, بہت کوشش کریں, شاید خواب و خیال کے اندر کوئی چیز ہمارے سامنے, آنکھوں کے سامنے چمک جائے, پھر جاگنے کے بعد سوچیں گے کہ ہم نے جو دیکھا وہ کیا دیکھا, پتہ نہیں صحیح دیکھا غلط دیکھا, کچھ نہیں معلوم نا. ہم لوگ اس میدان سے بہت دور رہ گئے جس میدان کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لیا تھا. لیکن ایک بات یقینی ہے مجھے کہ اگر کوئی انسان کوشش کرے, کوئی انسان محنت کرے, ان وادیوں تک پہنچ سکتا ہے. رجب علی خیات کی سوانح عمری کے اندر ایک پاکستانی کا تذکرہ لکھا ہوا ہے جو ان وادیوں تک پہنچے ہوئے تھے آج سے 25-30 سال پہلے. نہیں معلوم کون سے وہ خوش قسمت انسان تھا جو اس وادی میں پہنچے ہوئے تھے جو ان کی عرفا کی ایک جگہ ہے, اور وہاں پہنچ کر اپنے لیے استاد طلب کیا. تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارا استاد رجب علی خیات ہے. تو وہ تہران گئے پھر ان سے ملنے کے لیے, اور ان کو خواب نہیں بتایا گیا کہ وہ ہیں کہاں پر. تو وہ تہران پہنچے, ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے مجھ سے کہا گیا کہ خواب میں آپ میرے استاد ہیں. رجب علی خیات نے قبول کیا ان کے شاگرد ہونے کو, پھر ان کی ہدایت کی ان کو استاد. پھر انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں بھی مجھے کوئی آدمی بتائیں, مجھے آپ سے ملنے کے لیے ایران نہ آنا پڑے, پاکستان میں کوئی آدمی بتائیں. تو انہوں نے پاکستان میں ایک اور آدمی بتایا ان کو کہ فلاں آدمی سے ملو, وہ تمہیں ہدایت کرے گا. تو یہ معلوم کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کی ہدایتیں کرتے تھے, اس طرح سے ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے تھے. شاید پروردگار عالم نے ان کے فضل و کرم سے اتنا کیا ہے کہ ابھی تک کچھ اثرات موجود رہ گئے ہیں, ابھی بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ نشانیاں ان کے دین کی بہ رہی ہیں. ورنہ معاشرہ تو بہت برائی کی طرف گامزن تھا, اور خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کتنا عجیب کیا ایران کے اندر کہ وہ ملک جو فحشا اور شیطان پرستی میں سر فہرست جا رہا تھا, وہ ملک پورے عالم اسلام کے اندر خدا تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں نازل کر دی. ایک واقعہ ایک آدمی نے لکھا ہے, ایک عارف نے اپنی ایک تقریر میں تذکرہ کیا تھا, شاید پہلے یہاں پہ عرض کیا ہو کہ وہ کہیں حج کے اوپر جا رہے تھے, کوئی گاڑی حج پہ جا رہی تھی, جو حاجی ایران سے آتے ہیں تو ان کے ڈرائیور بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں, ایرانی ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں بس میں جا رہا تھا, بس لے کے جا رہا تھا, تو راستہ نہیں پہچانتا تھا, وہ کچھ ڈسٹرب ہوا, راستہ ادھر ادھر ہو گیا. کہنے لگا بہت پریشان ہوں, اب کیا کروں. تو روڈ کے کنارے کوئی کھڑے تھے, انہوں نے ہاتھ دیا, اسے روک لیا, جبکہ ہائی وے پہ گاڑی نہیں روکی جاتی وہاں پر. کہنے کا مجھے پتہ نہیں کیوں احساس ہوا کہ مجھے روک لینا چاہیے. وہ جو عرب تھے وہ عربی لباس میں تھے. کہنے کا میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا, انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا مشکل ہے. کہنے کا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں. کہنے کا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ عربی لباس پہنے فارسی کیوں بات کر رہے ہیں. آ کے بیٹھ گئے. کہنے کے میں تمہیں بتاتا ہوں, اور میں نے بیٹھنے دیا, جبکہ اسٹرکٹ, بہت اسٹرکٹ ہے سعودی عرب کے اندر کہ آپ ہائی وے کے بیچ سے کسی آدمی کو نہیں بٹھائیں گے اپنی گاڑی کے اندر. کہنے کا میں نے بیٹھنے دیا, وہ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے مجھے راستہ بتایا, ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو. کہنے کا میں چلتا رہا, اور بہت اچھی طرح فارسی میں بات کی انہوں نے. کہنے کا میں نے بھی ان سے ایسے ہی ڈرائیور ہوتا ہوں تو باتیں کرتے ہیں. تو کہنے کا میں نے ان سے باتیں کی. میں نے کہا یہ سعودی عرب اچھی جگہ ہے, مکہ مکرمہ یہاں, مدینہ ہے, لیکن ہمارا دل نہیں تھوکتا یہاں پہ, یہاں دل بہت گھبراتا ہے. پھر کہنے کا یہاں مہنگائی بھی بہت ہے, یہاں مثلاً. کہنے کا میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں پر تربوز کتنا مہنگا ہے, ہمارا ایران ہے وہاں پہ تربوز اتنا سستا ہے, اتنا میٹھا تربوز ہوتا ہے, یہاں تو مزہ ہی نہیں. کہنے کا انہوں نے پلٹ کے کہا ایران ہمارا ملک ہے, ایران ہمارا ملک ہے, وہاں پہ ہماری نعمتیں بہت برستی ہیں. کہنے کا میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ عربی لباس پہنا ہوا آدمی یہ کیوں کہہ رہے ایران ہمارا ملک ہے. کہنے کا جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں پھر وہاں پر. اور پیچھے مسافروں سے میں نے کہا کہ تم نے دیکھا کوئی یہاں میرے برابر بیٹھا تھا. کہنے کا ہم تو تمہیں دیکھ رہے تھے, تم پاگل پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہو خواب و خیال میں. اگر یہ واقعہ سچا ہے تو قبول کرنا پڑتا ہے, یہ مملکت مولا کی مملکت ہے, اس پہ نعمتیں بہت برسی ہیں, ہنوز نعمتیں برس رہی ہیں, الحمدللہ رب العالمین. درود رجب محمد والے سورہ شورا کی اب اختتامی آیات کی طرف ہیں, اور اس میں 47 آئے کریمہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اپنے پروردگار کی دعوت قبول کرو, استجیبوا لربکم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس کے لیے ارادہ خداوندی کے سامنے کوئی بازگشت نہیں. استجیبوا لربکم, تمہارا خدا تمہیں پکار رہا ہے, اپنے خدا کی دعوت کو قبول کر لو, کوئی اور راستہ نہیں تمہارے سامنے, تم کیا کر لو گے. مثلا کوئی انسان یہ کہے میں دنیا میں وہ نہیں کروں گا جو خدا چاہتا ہے, پھر کیا کرے گا, کہاں جائے گا, تو کوئی اور جگہ ہے. استجیبوا لربکم, اپنے خدا کی دعوت کو پورا کرو, قبول کرو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس کے لیے ارادہ خداوندی کے سامنے کوئی بازگشت نہیں, کوئی پلٹنا نہیں ہے, جب موت آئے گی تین راستے چار راستے انسان ذہن میں سوچتا ہے کہ میں کوئی ایک راستہ ڈھونڈ لوں. ایک راستہ یہ کہ خدا کا سامنا کروں اس الٹیمیٹ ریالٹی کا جس سے کوئی گریز نہیں, لیکن مشکل یہ اپنے اعمال کو کم پاتا ہے تو اس راستے سے گریز کرنا چاہتا ہے. اچھا گریز کرے تو کیا کرے, کیا واپس دنیا میں آ سکتا ہے؟ لا مرد لہ, کوئی واپسی نہیں. کوئی کافر بھی یہ نہیں کہتا کہ مر کے واپس آ سکتا ہے, کوئی نہیں کہتا مر کے واپس آ جائے, نہیں مر گئے گئے. اب وہ ہندو کہہ رہے ہیں ایک اور جنم ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ واپس نہیں آئے گا, واپس نہیں آئے گا. کچھ اور سوچتے ہیں, وہ یہ کہ مثلا خدا سے بچ جاؤں گا کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا, کوئی اور ہے نہیں. ماں لکم میں مل جائیں یوم آئے دن, تمہارے لیے اس دن کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے, کہاں جاؤ گے؟ خدا سے بچنا, خدا کے پاس جانا ایک حقیقت ہے. دوسرا راستہ یہ پلٹ کے آ جائے, لا مرد لہ من اللہ, اللہ سے پلٹ کے کہاں جائے گا؟ ماں لکم میں مل جائیں یوم آئے دن, اس دن کوئی اور پناہ گاہ بھی نہیں ہے. خدا کے پاس نہیں جاؤں گا, کسی اور کے پاس پناہ لے لوں گا, کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے. وہ ماں لکم من نکیر, کوئی کہے کہ میں اس تمام واقعے کا انکار کر دوں گا, کوئی انکار کرنا ممکن نہیں. اس دن حقیقتیں سامنے رکھی ہوں گی, اب کیا انکار کرے گا؟ صرف ایک ہی راستہ ہے, استجیب لربکم, اپنے رب کی پکار پر لبیک کہہ دو. اب صرف ایک مشکل ہے, میں نے عرض کیا مرنے کے بعد کیا آئے گا, تو وہ تو کہنا ہی ہے, مرنے سے پہلے کہہ لے جب تک ارادہ ہے. یہ داستان عجیب ہے, ہر صورت میں جانا وہی ہے, اور میں جتنا اپنی اپنی کرتا رہوں ہونا وہی ہے جو خدا نے چاہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہے. جانا وہیں پر ہے, ہے سب اسی کا ہی. اب یہاں پہ میں اپنی داستان لگائے ہوئے ہوں کہ میری خواہش یہ ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرے اولاد ہے, کچھ نہیں ہے, ہے صرف خدا کا ہی. استجیبوا لربکم, اپنے خدا کی دعوت کو قبول کرو. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نبی اکرم کو تسلی دی ہے. نبی اکرم کی ذات مقدس عجیب ذات ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی تمہاری ہدایت دکھانے کے لیے بےتاب ہیں, حریص علیکم, تمہاری ہدایت کے لیے بےتاب ہیں. جیسے مثلا کوئی دنیا کے اندر مال کے لیے بےتاب ہوتا ہے, صبح سے شام تک دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, نبی اکرم کی ذات مقدس کے لیے مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا طبیب دوار بتبہ, طبیب تھے, ایسے علاج کرنے والے تھے کہ اپنی دوائیوں کو لے کر بازاروں میں گھومتے تھے کہ کوئی مریض مل جائے جس کا میں علاج کر لوں. طبیب دوار بتبہ, جس کا ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملنا تھا. لا اسألکم علیہ اجرن, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کا, لیکن طبیب دوار بطبہ ہی تھے, اپنی دوائی لے کر گھومنے والے تھے. خدا نے تعالیٰ کے سامنے بےتابی دکھاتے تھے کہ اے خدایا میری قوم ہدایت کیوں نہیں پاتی. تو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آرَزُوا, اے نبی اگر وہ آپ سے گریز کر رہے ہیں, آپ کی نہیں مانتے, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے تو آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کے, آپ اتنی بےتابی کیوں دکھا رہے ہیں؟ وہ آپ کی نہیں مانتے, ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنایا ہے, آپ کا کام یہ ابلاغ کریں, آپ انہیں بتا دیجیے, اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ, آپ کا فرض صرف پیغام پہنچانا ہے, اس سے زیادہ آپ کا نہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر وہ آپ سے گریز کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ پر تو بس اتنا ہے کہ آپ پہنچا دیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے دو جملوں میں انسان کی طبیعت بیان کی ہے. انسان اپنی نیچر کے اندر کچھ چیزیں بہت خوبصورت رکھتا ہے, اور اس کے اندر کچھ طبیعت ایسی ہے جو اس کے امتحان کا سبب ہے. انسان کی ایک طبیعت اس کی جلد بازی ہے, عجول ہے, جلد باز ہے. اس جلد بازی کے اندر یہ مشکل آتی ہے اس کے ساتھ. وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. انسان کی جلدباز طبیعت ایسی ہے, اور جب ہم اپنی رحمت کا لطف انسان کو چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جب ہم اپنی کوئی رحمت بھیجتے ہیں اس کے اوپر, دنیا کی کوئی نعمت بھیجتے ہیں, کوئی معنویت دیتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آپے سے باہر کیا ہو جاتا ہے؟ مثلا دنیا کی نعمت دیتے ہیں, اکڑنے لگتا ہے, انسانوں کے اوپر فخر فروشی کرتا ہے. بعض اوقات معنویت کی کوئی نعمت مل جاتی ہے, کوئی مثلا اچھی چیز دیکھنے کو مل گئی, اب سب لوگوں کے سامنے اپنی معنویت کی بڑائی دکھانے لگتا ہے. یہ بھی غلط ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی راز پتا چلے تو وہ دوسروں کے سامنے برملا کشف کرے کہ مجھے ایک راز پتا چلا. کسی کو اجازت نہیں ہے. مولانا جلال الدین رومی نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا, فرمایا, اور یہ علامہ طباطبائی جیسے ان کے اوپر بہت صادق آتا ہے, ہر خیرا اسرار حق آموختن مور کردن بد دہن را دوختن. فرمایا, جس کسی کو حق نے اپنے اسرار سکھائے ہیں ان کے منہ پر مور لگا دیے, ان کے لبوں کو سی دیا ہے, بول نہیں سکیں گے. علامہ طباطبائی کی تفسیر پڑھیں, آپ کو بعض اوقات لگے گا بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے, اور بہت کچھ نہیں کہنا. تو خدا نمتال فرماتا ہے انسان کے ساتھ یہ مصیبت ہے, جب کوئی رحمت ملتی ہے فریحا بہا, آپ اسے باہر ہو جاتا ہے. اہل بیت بہت خیال کرتے تھے اپنے اصحاب کی, کہ ان کے اصحاب میں سے کسی کو کوئی چیز بتائیں, کوئی نعمت ملے تو ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے. ایک واقعے کے اندر لکھا ہے مولا آٹھ میں امام کی حیات طیبہ سے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. یعنی وہ جملہ اپنے ذہن میں رکھے گا, الامام کل والد الشفیق, امام شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے, ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے. کاش اس شفیق باپ کی شفقت کو ہم سمجھ پاتے. وہ پردہ منتظر میں, پردہ انتظار میں بھی شفیق باپ ہی ہے, پردہ انتظار میں بھی شفیق باپ ہے, جس طرح پردہ ظہور کے اندر ظاہر ہوتا تب بھی شفیق باپ ہے. اصل ظہور بھی ایک پردہ ہے, ظہور بھی سب کچھ تو نہیں کشف کرتا ہے, ظہور بھی ایک پردہ ہے, غیبت اور بڑا پردہ ہے. تو وہ امام آٹھویں امام کے واقعے میں لکھا کہ ایک آدمی ان کے گھر پہ آیا, کچھ گفتگو کی, رات کو دیر ہو گئی. امام نے کہا میرے گھر میں سو لو. اس زمانے میں گھروں کے باہر ایک جگہ ہوتی تھی جہاں مہمان خانہ, ہر گھر میں کمپلسری تھا مہمان خانہ. اچھا ہم لوگوں کی تو عادتیں خراب ہو گئی نا, ہم اپنے گھر میں سوچتے نہیں کہ ایک مہمان خانہ ہونا چاہیے جہاں پر مہمان جو بھی آئے ٹھہر پائے. ہم تو اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس کو اپنے لیے باہر سمجھتے ہیں. ہم کیوں اپنے گھر ایسے نہیں بناتے کہ جس میں ایک جگہ ہو جہاں پر جو بھی مہمان آئے اس کو ٹھہرنے کی مکمل اجازت ہو, تو ٹھیک ہے ٹھہر جائے. یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, مکہ مکرمہ کے اندر ہوٹلز بننا ظلم ہے, مکہ مکرمہ کے اندر کرایہ لینا وہاں ٹھہرنے کا ظلم ہے, اسلام کے احکام کے خلاف ہے. مولا امیر المومنین تشریف لائے تھے تو انہوں نے تمام سنت کو ختم کر دیا تھا جو غلط جاری کر دی گئی تھی اس زمانے میں, نبی اکرم کی سنت کو زندہ کیا تھا. سواء العاکف فیہ والباد, اس کے اندر وہاں رہنے والا اور باہر سے آنے والا دونوں برابر ہیں. یہ جتنے ہوٹلز بنے ہیں سب حکم خدا اندی کی مخالفت میں بنے ہیں. مکہ مکرمہ میں مسافر کو رہنے کا کوئی کرایہ نہیں دیا جا سکتا, مکہ مکرمہ میں مسافر جو آئے وہاں پر اس سے کوئی کھانے کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. امیر المومنین جب تشریف فرما ہوئے نہج البلاغہ کے اندر خط موجود ہے, مکہ کے والی کو خط لکھ کے بھیجا کہ جتنے لوگ کرایہ دے رہے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کے سب غلط ہیں, تین دن تک جو آدمی آئے گا اس سے کوئی کرایہ نہیں دیا جائے گا. مکہ آزاد شہر ہے, اگر کوئی مکہ میں رہنے کی زحمت برداشت نہیں کرتا کہیں اور جا کے رہے, لیکن مکہ کے اندر گھر آزاد ہے, مکہ کے اندر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے, سب غلط ہو رہا ہے. یہ جتنے بنیں گے مولا یا ان کو گرا دیں گے یا ان کو آنے والوں کے لیے آزاد کر دیں گے, وہ رہیں گے. اب تو میں نہیں کہہ رہا مثلا ان کی مینجمنٹ نہیں ہوگی, ہاں مینجمنٹ ہوگی, لیکن لوگوں کے اوپر یہ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ جو مکے میں آ کر رہے گا اس سے کرایہ وصول کیا جائے گا. امیر المومنین کی سنت اس کے بالکل خلاف ہے. امیر المومنین سے پہلے آنے والے لوگوں نے اس کو تبدیل کیا تھا, مولا امیر المومنین نے اس کو تبدیل کر دیا, وہ کر دیا جو رسول خدا کے زمانے میں تھا. اس کے بعد وہ امیر شام آیا جہاں اس نے اسلام کی ہر طریقے سے دھجیاں بکھیر دی, وہاں یہ حکم امیر المومنین بھی پامال کر دیا اور اس کو دوبارہ تبدیل کر کے خلفاء کی سنت پہ جاری کر دیا. تو وہ آدمی آتا ہے مولا کے گھر میں, وہ گفتگو کرتا ہے, مولا کہتا ہے میرے گھر میں ٹھہر جاؤ رات کو, وہ ٹھہر جاتا ہے. اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ مثلا معصوم نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی, بہت ریوارڈ, بہت واقعا عظمت کی بات تھی. تو نماز شب پڑھتا ہے اور فوراً نماز شب پڑھنے لگتا ہے, خدا نمتال کا شکر بجا لگتا ہے, اس کے بعد سجدے میں خدا نمتال سے کہتا ہے. اچھا ابھی جب کچھ کر رہا تھا تو اندر شیطان نے ذرا سی مشکل ایجاد کر دی, کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے میرا مقام کہ معصوم نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا. یہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے سوچا میں نے دیکھا امام میرے برابر میں کھڑے ہیں اور میں جب سجدے میں تھا تو انہوں نے پاؤں سے ذرا سی ٹھوکر میری پسلیوں میں لگائی اور کہا, کہنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ٹھہرنے کو اجازت دی تو اس کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگنا. اتنی اتنی سی بات کا خیال کرتے تھے کہ کہیں ہمارا ماننے والا کسی گمراہی سے دوچار نہ ہو جائے. شفیق تھے, ایک ایک چیز میں خیال کرنے والے. ہم بے وقوف ہیں, وہ بھی بے وقوف ہے جو معنویت حاصل کر کے اکڑے, اور وہ تو پاگل ہے جو دنیا حاصل کر کے اکڑے. وہ معنویت حاصل کر کے اکڑے تو چلو اس کے پاس کچھ ہے جس کے اوپر وہ اکڑ رہا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے بدبختی کے سوا وہ بھی اکڑ رہا ہے. مالی و دنیا, مجھے دنیا سے کیا کام, حلال ہو حساب و حرام ہو عقاب. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. انسان کی حالت یہ, اگر کوئی رحمت ملتی ہے ہماری طرف سے تو اس کے اوپر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں کوئی برائی ان کو پہنچتی ہے, بس خدا نے کہا رحمت میری طرف سے ہوتی ہے, مصیبتیں ساری ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہیں, میں مصیبت نہیں لاؤں گا ان کے لیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اگر کوئی ان کو برائی پہنچے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو پھر کفرانِ نعمت شروع کر دیتا ہے. اچھائی کریں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, سختی میں ڈالیں تو کفرانِ نعمت کرنے لگتا ہے. اس انسان کی یہ حالت ہے. اس کے بعد فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بس اس کا مطلب ہے یہ کی جملہ ہونا چاہیے, اگر کوئی اس جملے کو سمجھ لے تو ان دو حالتوں سے باہر آ جائے گا. اگر نعمت ملتی ہے آپ اسے باہر ہو جاتا ہے, اگر مصیبت آتی ہے کفران نعمت کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. اس کا مطلب اگر کوئی اس جملے کو سمجھ لے تو اس حالت کا علاج ہو جائے گا, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ صرف اللہ کے لیے. بس اگر نعمت آئے گی تو یہ نہیں کہے گا مجھے ملی ہے میرا ہے, سمجھ جائے گا خدا کا ہے, خدا ہی نے دیا ہے, امانتاً دیا ہے. ہمیشہ کہتا ہے مما رزقناہم مما آتاکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا, جو ہم نے تمہیں دے دیا, بار بار سمجھا رہے تمہارا نہیں ہے یہ, ہماری امانت ہے جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے. اور اس کے بعد اس انسان کا اکڑنا کہ نہیں یہ میرا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. زمین و آسمان کی ملکیت اور حاکمیت خدا کے لیے ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے, جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے, اگر چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. اولاد کے معاملے میں ذکر کیا, البتہ یہ بات عرض کرتا چلو ہم لوگ لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ, ہم لوگ مجبور ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. ہر قرآن کریم کے ظاہری ترجمے کے پیچھے دسیوں باطنی ترجمے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی. ہم لوگ لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں, کم از کم لفظ کا بھی ترجمہ کر کے سمجھنے لگے, ایک مرحلہ نپٹے, تاکہ پھر بعد میں وہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں ہم باطنی اس کے مفاہیم تک پہنچ سکیں. تو لفظ کا ترجمہ یہ ہے, یہ خلق ما یشاء, جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اب یہ بیٹی اور بیٹا کچھ اور بھی ہے پیچھے, لیکن ہم لوگ چونکہ لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم بیٹا اور بیٹی ہی دیکھتے ہیں اس میں. تو جو جس کو چاہتا ہے, چار حالتیں اولاد کے معاملے میں, یا بیٹا ہے صرف سارے بیٹے ہیں, یا صرف بیٹیاں ہیں, یا دونوں ہیں, یا کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے تعالیٰ کہتا ہے چاروں میری طرف سے, میں جو چاہوں گا وہ کروں, اور تم جو چاہو گے نہیں کر پاؤ گے, یہ خدا نے تعالیٰ کا دستور ہے. اچھا اگر فرض کریں مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں, ایک زمانہ آ رہا ہے جس کے اندر بیٹا بیٹی ہونا, بچہ اولاد ہونا, یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگا, چاہیں گے تو ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ممکن ہے ایسا تھا ایک زمانہ آ جائے, لیکن ایک عجیب بات یہ ہے ابھی بھی کیا انسانی تعلقات ہمارے ہاتھ میں ہیں. مثلا بیٹا ہو جائے, لیکن جو مولا نے اپنے ایک جملے میں ارشاد فرمایا تھا, آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے آنکھ کا کانٹا ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے, اسے صحیح کرو کیا کرو. انسان کے ساتھ عجیب مشکل ہے. اگر اولاد نہ ہو تو مصیبت ہے, کڑتا ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہے. اولاد ہو اور بری ہو جائے تو اور کڑتا ہے. اب کیا کروں. بات اوقات سوچتا ہوں حتیٰ بیوی بری ہو تو شاید علاج ہے, وہ طلاق دے دیں. اولاد بری ہو اب کوئی علاج نہیں ہے, کیا کریں اب اس کے ساتھ. مثلا کہ آنکھ ہو جائے, آنکھ کر دے. آنکھ کرنا کوئی آسان ہے؟ آنکھ کرنے میں بہت حساب ہیں. ہم لوگ کے معاشرے میں یوں سمجھا جاتا ہے جو بیٹا آنکھ ہو گیا, مثلا اولاد آنکھ ہو گئی, اب مثلا کوئی سوچے گا طلاق دینا کیا آسان ہے, وہ خود ایک مصیبت ہے. وہ آ گیا, صحیح بات یہ ہے. انسان کسی کے ساتھ زندگی گزارے, وقت گزارے, اس کے بعد کیا میں چھوڑ دوں؟ ایسے تھوڑی چھوڑ سکتا ہے کوئی انسان, ہے کوئی لکڑی اور لوہا تھوڑی ہے. تو لیکن اولاد کا معاملہ ایک مصیبت ہے. آنکھ ہونے میں صرف بیٹے پر یا اولاد کے اوپر آر نہیں ہے. یہ لکھا ہے روایات کے اندر واضح طور پر کہ اگر کوئی والدین آنکھ کرتے ہیں کسی اولاد کو, ان والدین سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسی ایسی حرکتیں کی کہ تمہاری اولاد اس جگہ تک پہنچ گئی, پھر تمہیں آنکھ کرنا پڑا. اس میں بھی تمہاری غلطی ہے کوئی نہ کوئی, ورنہ یہ اولاد کیوں اس جگہ پہ پہنچی؟ اللہ نے ایک فطری قانون بنایا تھا کہ اولاد کو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تو تمہیں اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے تمہاری بھی, البتہ ممکن ہے کہ استثناء کچھ ایسے کیسز ہوں جس میں کوئی غلطی نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ سوال ضرور ہوگا. بس جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اور ذکرانا ذکرانن اناسا, یا ذکران و اناس بیٹا اور بیٹی دونوں کو ملا کے دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہتا ہے عقیم کر دیتا ہے, مانج کر دیتا ہے جس سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. انہ علیم قدیر, وہ جاننے والا ہے کہاں دے, اور وہ بہت طاقتور ہے, پر قدرت ہے, اس کی قدرت میں سب کچھ ممکن ہے. اس خدا نے متعال کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کو چاہتا ہے جو کچھ دے دے گا. ہمارے کاموں میں سے کام کیا ہوگا؟ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ عجیب بات یہ, خدا نے کہا یہاب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا, نہیں کہا جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. پہلے بیٹے کو لاتا, شاید اس وجہ سے کہ اس زمانے میں کانسیپٹ عجیب و غریب تھے, لوگ بیٹی کے تصور کو اتنا پسند نہیں کر رہے تھے. زیادہ قرآن مطالعہ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا, کہا کہ نہیں جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اور یہ کہ رسول خدا کو اس نے ایسی عظیم الشان بیٹی سے نوازا, اس میں کوئی راز ہونا چاہیے. رسول خدا نے بی بی کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائے, وہ جملے ایسے عجیب و غریب ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. مثلا فرمایا سر من اسرار اللہ تعالی, یہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وہ ہمارے اہل سنت دوست احباب جو بی بی کی ذات مقدس کو مقایسہ کرتے ہیں دنیا کی دوسری خواتین سے, وہ معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان ذوات مقدسہ کے مانوی پہلوؤں سے گریز کر رہے ہوتے ہیں, اور ان مانوی پہلوؤں کو سمجھنے سے گویا قاصر رہ جاتے ہیں, اور پھر آ کر شخصیتوں کا مقایسہ شروع کر دیتے ہیں. ورنہ اگر رسول خدا کے اس فرمان کے اوپر توجہ فرماتے کہ ہی سر من اسرار اللہ تعالی, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, تو پھر کوئی موقع نہیں رہنا چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتے. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار عالم نے خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو جو فضیلتوں میں سے نوازا, ان میں سے ایک فضیلت بیوی کی ذات مقدس کا احترام ہے, کہ کم سے کم اس گروہ نے بیوی کی شخصیت کے احترام کو اپنے اندر سمجھ لیا. لہذا آپ ایک عجیب بات احساس کریں گے کہ بیوی کے نام کے اندر ایک عجیب تاثیر ہے. بیوی کے نام میں ایک تاثیر ہے, اور کبھی ان قربانیوں کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن کوئی مقام بی بی کا عجیب و غریب مقام ہے کہ رسول خدا مثلا جب بی بی بھی تشریف لاتی تھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی جگہ کو ان کے لیے خالی کر دیا کرتے تھے. اور مسلسل روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ رسول خدا بی بی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا کرتے تھے, احتراماً یہ کام کیا کرتے تھے. عجیب معاملہ تھا یہ کہ رسول خدا اشرف انبیاء افضل الانبیاء, کسی نبی کی سنت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں اس طرح سے کھڑے ہو, رسول خدا اپنی صاحبزادی کے احترام میں اس طریقے سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور بہت جو رسول خدا کا اظہار تھا بی بی کے لیے, وہ سلام اللہ علیہا کے لیے, وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ذات مقدس کوئی ہستی کائنات کے اندر بی بی سے زیادہ رسول گرامی سے نزدیک نہیں. اس بات کو بہت اچھی طرح سب سمجھ رہے تھے. اور اسی خاطر اسی پس منظر میں رسول خدا کا وہ جملہ آیا کہ جب رسول خدا دنیا سے رخصت ہونے کے آخری لمحات میں تشریف لا بی بی تشریف لے کر گئیں ان کے پاس, رسول خدا کے نزدیک آئیں, رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بی بی نے گریہ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اور اس پہ بی بی نے مسکرانا شروع کر دیا. مستند روایات میں پاس کہ رسول خدا نے فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, بی بی نے گریہ کیا, فرمایا کہ تم سب سے پہلے ملحق ہوگی, بی بی نے مسکرانا شروع کر دیا. وہ ان دونوں کے لیے موت کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, موت مشکل نہیں تھی. مثلا بی بی کا گریہ اس بات پہ نہیں تھا کہ میرے بابا کی موت ہو رہی ہے, موت تو تھی ہی نہیں, حیات ہی حیات تھی. اس بات پہ گریہ تھا جو ظاہری ملاپ تھا وہ ملاپ دور ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تم سب سے پہلے ملو گی, تو اس بات پہ مسکرا دی. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کہ بی بی دنیا سے گئیں اور اپنے والد گرامی سے مل گئیں, اس پہ تو مسکراہٹ ہے, لیکن کیسے گئیں؟ اس پہ افسوس ہے, اس پہ تکلیف ہے. یہ دنیا بی بی کی ذات کے لیے ظاہر ہے بہت چھوٹی جگہ تھی, بی بی کو اس دنیا میں زیادہ نہیں رہنا تھا. وہ جب بھی یہاں پر تھی تب بھی کہہ رہی تھی اللہم اجل وفاتی, اے خدا میری موت میں تعجیل کر دے. دنیا ان کے لیے بہت چھوٹی تھی, لیکن جو کچھ ہوا وہ بہت عجیب ہوا. شیطان کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا کہ بی بی کے اوپر ضرب لگائے, بی بی کے اوپر حملہ کرے, نسل امامت کو ختم کرے. شیطان ظاہر ہوا اور اس نے بی بی کی ذات مقدس کے اوپر ایک عجیب حملہ کیا. بی بی نے خدا نے بتایا کہ دی ہوئی طاقت سے صبر تحمل دکھایا. اس ذات مقدسہ کے لیے اس دنیا کو تبدیل کرنا چند مشکل کام نہیں تھا, لیکن اس امتحان الہی کے سامنے صبر شکر دکھایا. اور ان دونوں ذات مقدسہ نے کتنا صبر دکھایا اس گھر کو سوچی جس کے اندر مولا امیر المومنین تشریف فرمائے, سید الشہداء تشریف فرمائے, امام حسن امام حسین بی بی زینب ام کلثوم تشریف فرمائے, اور ان کی ماں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کبھی دروازہ گرایا جا رہا ہے, اور ایک روایت کے مطابق تھپڑ مارا ہے, ایک روایت کے مطابق کوڑا مارا ہے. عظیم الشان ہستیوں نے صبر کیا ہے اور انتہائی کیڑوں سے زیادہ حقیر انسانوں کے ظلم کے مقابلے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کام کو کرنے کی, انہوں نے اپنے جہنم کی گہری گڈھوں کو کھودا ہے, لیکن ان ہستیوں نے صبر کیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, پرچم قرآن پرچم اسلام و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسل بعد نسل ذکر اہل بیت کو جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا لشکر کفر کو جو لشکر اسلام سے لڑ رہا ہے, پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما, لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, وہ مومنین مجاہدین جو اپنے اپنے مورچوں کے اندر اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, پاک پروردگار تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو ان کی بہترین آباد و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.